والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ توبہ کا مطالعہ ختم کر لیا ہے. اس پر ایک طویل سورت ہے، 16 رکوع تھے اس کے اندر اور 129 آیات تھیں. ایک پارے کے تقریباً جو ہے، بلکہ کچھ یا ایک پارے سے زیادہ اس کے جو ہے وہ مضامین ہیں. الحمدللہ ہم نے غالباً 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں، 3.5 مہینے میں الحمدللہ اس کو ختم کیا ہے. تو آج اس تمام مضامین کا، چونکہ متفرق مضامین ہیں اس کے اندر، بہت سارے مضامین ہیں جن کو یکجا کیا گیا ہے، تو آج ان کا مجموعی طور پر ایک جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں سورت کا. اس سورت کے بارے میں، بہت اہم سورت ہے یہ قرآن کی، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تعلموا سورت براء، سورہ برات کو، یہ سورہ توبہ جس کو دوسرا نام بھی ہے، اس کو سیکھو. وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ قول، اور ان کا ایک اور قول جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ سورہ مردوں کو جو ہے اپنے سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اور ایک روایت کے اندر اس کو حدیث کی طرف بھی منسوخ کیا گیا ہے. ہم انشاءاللہ پھر اس کے جب پڑھیں گے اس کو، تو اس کے اندر اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھا کہ اتنا اہم سمجھتے تھے اس سورت کو. اور یہ جو کتاب لکھی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ابن عطیہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، میرا خیال، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے فرمایا کہ یہ اسلام کے بارے میں مجموعی طور پر، اسلام کے مزاج، اسلام آئندہ کے لیے جو ہے جو ایک ٹون سیٹ کرنی تھی، کس طریقے سے اسلامی ملکوں کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر کس طریقے سے مختلف معاملات کو طے کیا جائے گا، اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا، منافقین کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا، مسلمانوں کے اندرون اندر جو ہے اپنی جو ان کی تربیت ہے، جو اس کی ضرورت ہے، اپنے معاملات ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے. چونکہ اس کے معاملات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا اس کے پیش نظر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرمایا اس صورت کے بارے کے اندر. تو یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور آپ اس کے بارے میں پھر جو ہے مختلف مفسرون نے بہت تفصیلی مباحث اس میں جو ہے وہ شامل کیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت اہم مضامین جو ہے وہ شامل ہیں. اب جو ہے سوال ہوتا ہے کہ مصحف کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس کا جو ہے کیا مقام ہے. ایک سلائیڈ غالباً اس کے اندر میں، مجھے ایک سلائیڈ شامل کرنی تھی تو میں نہیں کر سکا، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کا سورہ مصحف کے اندر اس کا کیا مقام ہے. تو یہ سورہ انفال کے ساتھ ہے. تو سورہ انفال کے اندر جو ہے جہاد کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا سارا، وہ بھی جہاد کے بارے میں ہے. اور پھر مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی بات کی گئی ہے. تو اس میں تو خاص پھر جہاد کی بات کی گئی ہے. تو اس میں جہاد کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ جہاد کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. اب جہاں کیا کہا گیا کہ کرو وہ کام، تو ایک جو منطقی ربط بھی اس کا ہے. بلکہ بہت سارے مفسروں نے ایک وجہ بھی بیان کی ہے اس کی، کہ جو اس کے اندر جو بسم اللہ کا نہیں لکھا جانا ہے، وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی صورت ہے. بنیادی طور پر سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان میں بسم اللہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو صورتیں الگ الگ نہیں ہیں. لیکن اگرچہ یہ کمزور قول ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مضمون کے اعتبار سے اس میں پہلے جو ہے وہ جو ہے ان کے اندر مضمون کے اعتبار سے اور منطقی رابطہ ان کا جو ہے وہ اتنا ہے کہ یہ ایک ہی صورت جو ہے لگتی ہے اس حوالے سے. اگرچہ جو ہے یہ قول بالکل جو ہے بڑا وسوخ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الگ ڈسٹنگ صورت ہے، بالکل الگ صورت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مصحف کے اندر بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ہے وہ لکھوایا ہے. یہ ترتیب کے حساب سے موجودہ ترتیب جو قرآنی ترتیب ہے یہ نویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی آخری بڑی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن کی بالکل آخری سورت نہیں ہے، متفرق آیات جو ہے وہ اتری ہیں، ایسے ہیں جو کچھ آیات ہیں جو جو ہے وہ آخری جن کو کہا جاتا ہے، کچھ مختلف اقوال ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ کون سی بڑی سورت ہے جو آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ سورت ہے نزول کے اعتبار سے. جیسے ابھی میں نے کہا اس میں 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور یہ 10ویں پارے کے ربع سے لے کر 11ویں پارے کے ربع کے آخر آگے تک جو ہے یہ چلتی ہے. تقریباً اس کا اس لحاظ سے جو ہے وہ ایک ایک رکوع ایک ایک پارے کے جو ہے وہ برابر ہے. زمانۂ نزول اس کا جو ہے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ 8 ہجری سے یہ 10 ہجری، یعنی کہ 9 ہجری پورا اور 10ویں ہجری کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو آخری دن تھے اس دنیا کے اندر، ان میں جو ہے اس کے مختلف مضامین مختلف اوقات میں جو ہے وہ نازل ہوئی خطبوں کی صورت کے اندر، اور پھر ان کو جو شجاع طور پر ایک صورت میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اس کے نزول کے اعتبار سے اس کو 3 جو ہے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ نزول کے یہ مختلف زیادہ مرتبہ جو ہے 3 سے زیادہ مرتبہ جو ہے اس کے نزول ہے ثابت ہے، لیکن جو ہے مجموعی طور پر جو ایک اس کا جو ہے آغاز سورہ کے آغاز سے لے کر 36 تک آیات ہیں جو ذکر 9 ہجری تقریباً یہ آخر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جو ہے وہ ایام تھے اس سے ذرا پہلے جو ہے یہ اترے ہیں، ذکر 9 ہجری کے لگ بھگ جو ہے یہ اترے ہیں. دوسری ہے 37 سے 42 تک آیات ہیں، یہ 9 رجب 9 ہجری میں اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہیں، اور 73 سے پھر سورت کے آخر 129 تک یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے وہ نزول ہوا ہے. اس میں جو ہے یہ مجموعی طور پر لکھا گیا، اس میں تھوڑی بہت جو ہے تقسیم جو ہے مختلف ہو سکتی ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جو ان سے پہلے اتری ہیں، جو جیسے فتح مکہ کے بعد اتری ہیں، کچھ جو ہے یہ دو آخری آیات ہم جانتے ہیں جو آخری دو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ بالکل سب سے آخر کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک قول ہے کہ یہ بالکل آخری قرآن کی دو آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، تو لیکن مجموعی طور پر جو یہ جو ہے زمانہ ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہے. اب اس کے ناموں کے اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے کئی نام پڑھے تھے. اس کے دو مشہور نام جو مصحف کے اندر لکھے جاتے ہیں وہ جو ہے ایک توبہ ہے اور ایک برات ہے. سورہ برات جہاں میں آپ دیکھتے ہیں جو یہاں پہ مصحف ہے لکھ پڑے ہوتے ہیں عربوں میں، عرب علاقوں میں جو پرنٹ ہوتے ہیں ان میں سورہ برات لکھی ہوتی ہے، اور جو ہندوستان پاکستان مشرق جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے اندر جو ہوتی ہیں ان کے اندر توبہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. دونوں معروف ہیں، دونوں حدیث میں مذکور ہیں، ان کا نام صحابہ میں بھی اسی نام سے جو ہے تھی. توبہ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے کچھ لوگ بعض اہل ایمان کمزور اہل ایمان کی سے جو غلطی ہوئی تھی، پھر اس پہ جو سرزنش ان کی بھی جو گرفت کی گئی، ان کو جو ہے ان کی توبہ پھر قبول کی گئی، اس وجہ سے اس میں کا نام جو ہے وہ سورہ توبہ ہے. اور ناموں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نام جو ہے یہ سمبولک ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں بعض نام جو دوسرے مفسرون ان کو دوسرے نام دیتے ہیں وہ نام وہ ہوتے ہیں جو عام طور پر سورت کی خصوصیت کے پیش نظر ہوتے ہیں، ابھی ہم ان کی طرف آتے ہیں. اور برات اس کے اس نام سے ہے کہ اس میں جو ہے مشرکین سے منافقین سے برات کی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. دوسرے نام جو ہے تفاسیر میں قریباً 14 کے قریب جو ہے، بلکہ میں نے جو ہے جب اس کو سب کچھ جمع کیا تو میں نے دیکھا کہ 14 سے بھی کہیں زیادہ ہیں یہ نام جو ہے وہ آئے ہیں، اور ان میں سے جو ہے چند ایک جو ہے سورہ برات کا میں ذکر کیا، سورہ الاحزاب، فاتحہ، المشردہ، المکشکشہ، الحافرہ، الکاشفہ، المنقرہ، المثیرہ، المدمدمہ، المنقلہ، بہوس، مخزیہ، متکلمہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے. اچھا یہ نام جو ہیں یہ نام دیے گئے ہیں اس سورت کی خصوصیات کے پیش نظر. مختلف مفسروں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ سورت اس کا نام یہ بھی ہے. جیسے آپ دیکھو مثلا اگر آپ اچھا یہ نام دیکھنے سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا، اس کے مضامین پہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کی سورت ہے، کیونکہ یہ خصوصیات کی بنا پہ جو دیے گئے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ رسوائی میں مبتلا کرنے والی سورت، منافقین کو خاص طور پر. تو اسی طرح مشردہ منافقین کو منتشر کرنے والی، حافرہ زبون اور پس کرنے والی منافقین کو، وہ کشکشا مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینے والی، یہ خواہش اور چیچک کی بیماری سے نجات پانے جو ہے کشکشا کہلاتا ہے، منافقین سے نجات دلانے والی یہ صورت ہے. کاشفہ منافقین کے حال کو کھولنے والی، المنقرہ منافقین کے احوال کی تفتیش کرنے والی، المصیرہ مخفی نفاق کو ظاہر کرنے والی، مدمدمہ جو ہے منافقین پر تباہی لانے والی، عذاب اتارنے والی، اور منقلہ ہلاک کرنے والی، عذاب دینے والی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ناموں سے جو ظاہر مخزیہ بھی ہے، ذلیل اور رسوا کرنے والی، اور یہ بھی منافقین کی بات. تو یہ منافقین پر، مشرکین پر، اور جو ہے وہ لوگ جو اسلام مسلم ریاست کے، اسلامی ریاست کے اندر جو لوگ موجود تھے اور اسلامی ریاست کے خلاف کام کر رہے تھے، اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے، اس کو اس صورت نے جو ہے وہ بالکل ایکسپوز کر دیا ہے. تو یہ اس ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت کس طریقے سے جو ہے ان پہ بھاری اور سخت جو ہے وہ صورت ہے. اور اسی کے پیش نظر جو ہے وہ یہ بھی ایک کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ اس طرح سخت ہے صورت منافقین پر اور مشرکین پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو سختی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے جس کا جو ہے وہ اتاری ہے، وہ جو کمپیٹیبل نہیں ہے اس چیز سے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام خاص طور پر رحمان اور رحیم کا جو ذکر کیا جائے. اور ایک یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے صورت کے شروع کے اندر جو ہے یہ نام نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کے نام. ادھر سب ہاں اس میں جو ہے نا آگے آیا آتا ہے، اس میں کرتے بھی ہیں ڈسکس. یہ پہلا خطبہ ہے جس میں جو ہے یہ آخر میں نازل ہوا، لیکن شروع میں پہلے رکھا گیا کہ مشرکین عرب سے جو ہے معاہدے ہیں جو ان کو ختم کر دیا جائے ان سے جو ہے، اور مشرکین جس طریقے سے جو ہے خانہ کعبہ کی تولیت کے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہے تولیت خانہ کعبہ کی، اس سے ان کو جو ہٹا دیا جائے. پھر دو پورشن ہیں، معذوری ٹھیک ہے، معذور بھی یہی ہے، ہاں معذوری بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے دو حصے ہیں، پہلی یہ 1-6 ہے کہ بالکل یہ بھی آخر میں اترے، اور پھر 29-37 ہے، اور یہ جو ہے مشرکین سے اعلان برات بھی یہاں پہ کیا گیا ہے، اور اہل کتاب میں بھی یہاں پہ ان کو شامل کیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہ معاملہ جو ہے وہ کیا جائے، اور آخر میں پھر ایک طویل جو ہے حصہ جو جنگ تبوک سے واپسی پہ اترا ہے، اس میں جو ہے متفرق قسم کے جو ہے وہ، اس میں مشرکین بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان کمزور مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں پھر مسلمانوں کے اندر جو کمزوری ہیں ان کو دور کرنے، اپنی ریاست کے اندر جو مختلف معاملات ہیں ان کو جو ہے ان کے بارے میں بھی جو ہے احوال ہیں. یہ حصہ کافی طویل اور لمبا جو ہے. اب بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ جو ہے کئی وجوہات، تفسیر کے اندر بہت ساری وجوہات لکھی گئی بتائی گئی ہے کہ یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے اور یہ وجہ ہے، لیکن دراصل سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صورتوں کو لکھوایا صحابہ اکرام کو، تو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی آپ نے، لیکن یہ صورت جب آپ نے لکھوائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھائی. یہی جو ہے سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یقینی طور پر، آپ جو ہے آپ نے جب قرآن کو لکھوایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے جو ہے لکھوایا ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں لکھوایا. دوسری وجوہات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں مفسرین کے نزدیک انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، یہ خیال ہے یہ خیال ہے، آپ اسے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ اتفاق نہیں کر سکتے. کچھ ہیں جو دل کو جو ہے مثلا اچھی لگتی ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو پتہ ہے پہلے مفسر قرآن، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ امان ہے، رحمان اور رحیم کی صفت، رحم کی صفت ہے اللہ کی، یہ ایک جو ہے امان ہے، اور اس صورت میں امان نہیں ہے جو ہے منافقون کو اور مشرکون کو، لہٰذا یہ اس وجہ سے رحمان اور رحیم کا نام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں شامل کی لکھا گیا. یہ ایک جو ہے, کیونکہ اس سورت نے تو ان کی امان اور ان کے جو وعدے ہیں, عہد و پیمان ہیں, ان کو ختم کر دیا گیا ہے, اعلان کر دیا گیا ہے. تو ایک وجہ جو ہے انہوں نے, اور یہ بڑی جو ہے بظاہر بڑی اچھی وجہ جو ہے وہ لگتی ہے, اور اس وجہ سے ہم نے باقی جو ہے وجوہات نہیں لکھی ہیں, اس کو جو ہے وہ لکھ دیا ہے. اور انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ الفاظ لکھے, لأن بسم اللہ الرحمن الرحمہ ونزلت برات الرف الرحمن بالسیف, کہ بسم اللہ الرحمن تو امان اور رحمت ہے, اور یہ جو سورت جو ہے یہ تو تلوار کے ذریعے سے یہ امان ہٹا لینے کی جو ہے نازل کی گئی ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اندر یہ شامل نہیں کی گئی. اچھا, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں جو ہے وہ لکھی گئی, تو اس کو پڑھنا کس طریقے سے؟ اب پڑھنے کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ الجھن کے شکار رہتے ہیں اس کی تلاوت کے مطلب. آپ کو کہا نے یہ کہا ہے کہ جو شخص سورہ انفال کو پڑھتا آ رہا ہو پیچھے سے, اب اور آگے جو ہے کنٹینیو سورت جیسے آپ مطلب پڑھ رہے ہیں روزانہ میں, تو پھر وہ جب سورہ توبہ کو پڑھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا, یہ کنٹینیوس اس کی وہ بات ہے. لیکن جو شخص سورت کو شروع کرے یا درمیان سے پڑھے, تلاوت شروع کرے کسی جگہ سے اس سورت کے درمیان سے, اس سورت کے کسی حصے سے پڑھے, تو وہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, یہ محمد دوسرا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے جو ہے بہت ساری دوسری چیزیں پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من النار اور اس طریقے کی چیزیں پڑھتے ہیں, اور ان کا کوئی ثبوت جو ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یا کوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے, یہ جو ہے ہمیں نہیں ملتا, یہ لوگوں نے جو ہے نا ایسے بس جو ہے وہ گھر رکھی, تو اس سلسلے میں یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہے. اس میں منع نہیں کرتے, وہ منع نہیں کرتے, وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو قرآن کا جو حکم ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہے, بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے, بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. قرآن کے وقت جو ہے قرآن کو پڑھتے وقت قرآن کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیطان رجیم سے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے, ہاں یہ ہے بالکل. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا جو ہے یہ تعوذ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کا حکم ہے پڑھنا, لازمی ہے یہ. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ چونکہ ہم تلاوت وہ یہ وہ چیز ہے جو اسلامی شعائر کے اندر, اسلامی کلچر کے اندر, اسلامی تعلیمات کے اندر ہر چیز ہر کام کو کرتے وقت ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو شروع کرتے ہیں, قرآن کو بھی جو ہے اس پہ قرآن کا بھی اطلاق ہوتا ہے. اسی لیے منع نہیں کیا گیا کہ نہیں پڑھو, منع نہیں کیا گیا, بلکہ جو ہے وہ ایک روایت ہے عام طور پہ, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے, لیکن اس کو پڑھنے میں کوئی بسم اللہ الرحمن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, روایت ہے, مشہور ہے, ٹریڈیشن ہے, لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں. جی وہ یہ حکم ہے بالکل, یہ حکم ہے, لیکن اس میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ نہیں پڑھو, اور یہ روایت ہے اور اس میں پڑھی جاتی ہے. تو سب سے پھر بہتر صورت یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کی تلاوت کی جائے, اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع, لیکن تعوذ اس میں جو ہے اب اس میں اس کا فقی معاملہ پھر یہی ہوگا, تعوذ جو ہے لازمی ہے, ضروری ہے اعوذ باللہ پڑھنا, بسملہ پڑھنا جو ہے یہ آپشنل ہے, لیکن اگر پڑھ جائے تو زیادہ اچھا اور بہتر, ایسے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ بھی کہتے ہیں آپ قرآن پاک کے جو ہے جو قرآن چینل ہے آپ سنیں, تو جب قاری ختم کرتا ہے تو جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے پیچھے جو ہے جو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے صدق اللہ العظیم, وہ بھی کہتے ہیں پڑھتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے کہنے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے سچ ارشاد فرمایا ہے, لیکن کوئی حکم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ لازمی طور پہ پڑھا جائے, یہ جو ہے ایک روایت ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن پڑھنے میں جس طریقے سے قرآن پڑھنے کے اندر مختلف جگہوں پہ ہم جو ہے رسپونڈ کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ تم بھی جو ہے جہاں جہاں پہ یہ چیزیں ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ جب قرآن پاک ختم کر لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے اور حق ہے، یہ جو ہے وہ کہ دل میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی روایت ہے. اس کے پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی آپ کو جو ہے تلاوت کے اندر کوئی جو ہے وہ کمی اور بیشی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صرف ہماری عادت ہوتی ہے اس کا مطلب کہ جب بھی ہم قرآن پڑھ کے رکھتے ہیں اور کجون آ گئے ہیں کوئی آ گیا تو قرآن کو سوال کر کے پھر بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں، تو یہ عذاب میں بھی ہے سلامت کے اور نتائج میں بھی ہے. مسئلہ یہ کہ جب ہم شروع کریں گے تو اعوذ باللہ سے شروع کریں گے، ابتدا بھی اس سے کرنی ہے کہ اس کے دوران جب ہم تلاوت کے دوران کر کے بات کرنی پڑ گئی تو آئے مکمل کرنے کے بعد اور اپنا وہ جو حاجت ہے وہ پوری کرنے کے بعد بات کرنے کے بعد کسی سے یہ نہیں ہے کوئی اور بات، تو پھر جب دوبارہ قرآن کی شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھنی لازمی
ہے. عام طور پر یہاں غلطی ہم
بسم اللہ کر کے
ہاں یہ غلطی ہے ہماری عام طور پر کہ عام آدمی جو ہے ہمارا تصور یہ ہے چونکہ بسم اللہ ہر جگہ پڑھی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. میں نے کئی بڑے اچھے بڑے بڑے پروگراموں کے اندر دیکھا ہے بندہ آیا ہے تلاوت جو ہے اس نے کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دی ہے. یہ جو ہے عام طور پر غلطی کی جاتی ہے، اس کو اعوذ باللہ سے شروع کرنا چاہیے. اس کے مرکزی مضامین جو ہے وہ کیا ہے کہ اب اسلام اپنی انقلابی جدوجہد میں سے نکل کے آخری مرحلے میں جو ہے وہ اسلام جو ہے داخل ہو گیا تھا. اب اس آخری مرحلے کے اندر جس آخری رہنمائی کی ضرورت تھی مسلمان کو، مسلمان معاشرے کو ہدایات کی، مسلمانوں کو لوگوں کو، وہ رہنمائی کا سامان اس صورت کے اندر موجود ہے. یہ جو ہے اور اس کے اندر بہت سارے متفرق قسم کے جو مضامین شامل ہیں. مرکزی مضمون اس کا جو ہے وہ جہاد ہے اور جس کا آغاز قتال ہے، خاص طور پر جیسے جس کا آغاز بدر سے ہوا تھا، پھر اس کا عروج جو ہے فتح مکہ اور غزوہ تبوک بھی اس کا جو ہے وہ پیک پوائنٹ ہے، اور یہی پھر سورہ توبہ کا عنوان ہے کہ کس طریقے سے تم نے اس اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جدوجہد کرنی ہے. یہ ہے اور یہ جہاد جو ہے اندرونی بھی ہوگا اور بیرونی بھی ہوگا. اندر کے دشمنوں سے بھی تمہیں جو ہے خبردار رہنا ہوگا اور باہر کے دشمنوں سے بھی خبردار رہنا ہوگا. اس میں پھر جو ہے مشرک بھی آئیں گے، جو ہے منافق بھی آئیں گے، اور باہر کے جو ہے لوگ جو ہے دوسرے ہیں کفار، وہ بھی جو اس کے اندر جو ہے شامل ہوں گے. اور اس جہاد کے لیے بہت سارے لوگ اب اس کے اندر مدینہ کے اندر اب جو شامل ہوئے ہیں، باہر سے نئے مسلم ہیں، کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے، ابھی تک خام مال ہے، اس کو جو ہے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تیاری کی، اس کی تربیت کی جو ہے ضرورت ہے. اس پہ جو ہے وہ جو ہے بتایا گیا، یہ اس کا ایک مرکزی مضمون ہے، یہ ذہن میں جو آپ کے رہے. اس کے مباحث کیا ہے؟ مشرکین عرب پر حجت اب تمام ہوگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تشریف لانے کے بعد، اور اب ان میں سے جن لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے اور کہا کہ ان کے خلاف اب جہاد جو ہے کر دیا جائے، ان کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی. اہل کتاب کے ساتھ بھی معاملہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ان کے اوپر بھی اب حجت تمام ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ان کو خاص ایک جو ہے مہلت کے بعد ان کا جو معاملہ کیا جائے کہ ان کو جو ہے اب یہ چھوٹے بن کے رہیں اس اسلامی ریاست کے اندر اور جو ہے یہ جزیہ دے کے رہیں. مسلمانوں کو جہاد کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر نہ نکلو گے اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا کسی اور قوم سے، کوئی اور قوم لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ جدوجہد کرے گی اب اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ جو ہے استبدال قوم، ریپلیسمنٹ آف دا نیشن جو ہے، اس کی ایک دھمکی جو ہے دی گئی مسلمانوں کو. پھر اسلامی ریاست کے اندر جو دشمن، جو اندرونی طور پہ دشمن تھے منافقین، ان کے خلاف ایک فرد جرم ہے، ان کا ایک طویل محاسبہ ہے، طویل ایک حصہ ہے قرآن کا جس کے اندر جو ہے ان کو ان کے اوپر بڑی سختی کا جو ہے معاملہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ. پھر مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، جدوجہد کرو، اور اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی، دونوں چیزوں سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کرو. اور کمزوری دکھانے والے مسلمانوں کی جو ہے وہ توبہ، جو جن لوگوں نے بغیر کسی عذر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے میں کمزوری دکھائی، ان پہ شدید گرفت کی گئی. اور یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ جو معاملہ ہے، جب اسلام کو درپیش معاملہ ہے جو ایگزسٹنس کا، اس وقت اپنی جان اور مال کو بچا کے رکھنا یہ ایمان کے بالکل منافی بات ہے، اور یہ ایمان کو بالکل نلیفائی کرنے والی بات ہے. اور اسی وجہ سے ان پہ شدید گرفت کی گئی ان لوگوں پہ، اور بالآخر چونکہ وہ جو ہے انہوں نے اپنی اللہ کے حضور توبہ کی اور اپنی غلطیوں کے اعتراف کیا، تو پھر ان کی توبہ کو جو کچھ عرصے کے بعد جو ہے قبولیت بخشی گئی ہے. یہ معاملہ ہے. اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان میں یہ اللہ کا رسول موجود ہے، کس طریقے سے جو تمہارے لیے رحیم اور شفیق ہے، اور کس طریقے سے تمہیں تمہارے لیے تمہاری فلاح کا جو ہے یہ حریص ہے، اور تمہارے لیے چاہتا ہے کہ خیر اور بھلائی جو ہے تمہارے لیے ہر صورت کے اندر چاہتا ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ ایمان لاؤ اور اس کی جو ہے وہ قدر کرو. یہ اس موبائل سے. اب میرے عزیز بھائیو، اس کے کچھ جو ہے وہ معاملات اگر ہم کو یاد ہوگا کہ سورت کے ابتدا کے اندر ہم نے جو ہے پڑھے تھے کہ اس سورت کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں. مشرقین نے، کفار نے کیے ہیں، اورینٹلسٹ مستشرقین نے کیے ہیں. جو ساتھی پہلی دفعہ آئے ہیں تو بتا دیں کہ یہ مستشرق جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرقی علوم، مشرقی علوم، خاص طور پر اسلام کے بارے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، اسکالر سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے اسلام کے اوپر، اسلام پڑھ کر اس کے اوپر جو ہے جو کرٹیسزم جو بھی جو کرتے ہیں، چینی تنقید وغیرہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے مستشرقین یا اورینٹلسٹ کہلاتے ہیں. انہوں نے اس صورت پہ قرآن کے اوپر بھی، یعنی اس صورت کے اوپر بھی اعتراض کیا. اور قرآن پہ جو اعتراضات ہیں ان میں سے اکثر سورہ توبہ کے اوپر ہے. ان میں سے ایک یہ ہے مثلا کہ کہا گیا کہ جب یہ آیت نمبر 5 ہے کہ جب حرام مہینے گزر جائے تو مشرقین کو قتل کرو، اور جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر جو ان کے لیے بیٹھو. اور پھر آگے صورت جو ہے یہ آیت جاری رہتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس آیت کو دیکھیں، اس سے قرآن جو ہے قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے. ایک یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض کیا گیا. اس کو ہم نے جو ہے پڑھا آئے تھے اس کو، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس کے بارے میں آپ جان لیں. آج ہم نے اس کو ایکسپلسٹلی اس کے جواب جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیے. جان لیں کہ یہ حکم جو مشرقین کا ہے تو مشرقین کو قتل کرو اور انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور مارو. تو یہ مشرقین، مشرقین کا جو لفظ ہے اور کفار کا، یہ عام مشرقین کے لیے نہیں ہے. یہ خاص قسم کے مشرقین ہیں جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. آپ ان کی طرف آئے، انہوں نے اسلام کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ایک اتمام حجت کا، اور آگے اس کا ذکر بھی آئے گا. اور وہ یہ ہے کہ جب رسول کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اور وہ قوم انکار کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا استیصال کر دیتا ہے، اس کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے عذاب سے. عذاب استیصال، بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، استیصال کا مطلب ہے کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، ان کو ختم کر دینا. یہ تمام رسولوں کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ پیش آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم، اور ہود علیہ السلام کی قوم، اور صالح علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام کی قوم، اور ساری قوموں کے ساتھ جو ہے یہی معاملے جو ہے وہ آئے، ان کو ختم کر دیا گیا. اب جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام قبول کیا. اب جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے ساتھ یہ ہے کہ اب انہیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اتمام حجت کا قانون نافذ ہوگا، اور ان کو مارو اور ان کو جو ہے نکالو یہاں سے، اور ان کو بھگاؤ یہاں سے، کیونکہ یہ انہوں نے جو ہے اتمام حجت اللہ کے رسول کے آنے کے بعد بھی اسلام کو جو ہے قبول نہیں کیا. اب اس کا، اب اس کی جو غلط فہمی ہوتی ہے، یہ جو لوگ جو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت کی تعلیم دے. اسلام کہتا ہے یہ، اگر آپ مغرب کے اندر رہتے ہو تو بہت سارے ایسے لوگ امریکہ کے اندر، نارتھ امریکہ میں، یورپ کے اندر بھی ہیں. اب یورپ کے اندر تو بہت بڑی لہر آئی ہوئی ہے جو رائٹ ونگ، جو ایکسٹریمزم کی لہر ہے، اور وہ یہی استعمال کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے. دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں جو ہے مارو. اور اس کے پیچھے جو ہے اس کا جو پس منظر ہے اس کا، یا اس کا جو 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 اپلیکیشن ہے، رائٹ اپلیکیشن ہے، وہ صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جو ہے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں. تو یہ عام جو ہے حکم نہیں ہے. ہم لوگ مسلمانوں نے کبھی بھی اس جو ہے حکم پہ اس طرح عمل نہیں کیا کہ دنیا کے میں اندر جہاں کہیں بھی مشرق اور کفار کو پائے انہیں مارنا شروع کر دیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا مسلمانوں نے. لہٰذا یہ اگر کچھ یہ شخص انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور مسلمانوں کی طرف اس کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف، تو یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے۔ یہ خاص پس منظر میں اس وقت کے مشرکین بنو اسماعیل جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، بعثت خصوصی تھی، ان کی طرف جو ہے یہ بھیجا گیا۔ پھر ایک اور جو ہے وہ 28 مرے کے ایمان والوں، مشرکین تو سراپا نجس ہیں، سو اپنے سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، تو غیر مسلموں کا داخلہ حرم کعبہ میں ممنوع کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دراصل جو ہے کافی معلومات، بیک گراؤنڈ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے اس طرح کرتے ہیں۔ یہ اس حرم کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا اور اسے توحید کا مرکز ٹھہرایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ابراہیم دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے آپ تشریف لائے، اور آپ نے بھی اسی توحید کا درس دیا اور اسی توحید کی طرف بلایا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ توحید اور توحید کا نظام اور توحید کے بلانے والے اور پھر شرک اور شرک کے نظام اور شرک کے نظام کی طرف بلانے والے دونوں کے دونوں اسی مخانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ اکٹھی عبادت کریں اور یہیں پہ رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تو اسی لیے تعمیر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوگا اور یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے اندر بعد میں جو الٹریشن ہوئی ہے اور انٹرپولیشن جو ہوئی ہے اور بعد میں جو اس کے اندر جو ہے وہ کیا گیا ہے، اضافہ کیا گیا بتوں کا، اور بتوں وہ جو اضافہ تھا وہ مشرکین نے کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ نے جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لائے تو آپ نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام آپ نے انجام دیا کہ ان بتوں کو جو ہے آپ ایک ایک ٹھوکر سے جو ہے بتوں کو جو ہے مارتے جا رہے تھے اور گراتے جا رہے تھے، اور جو آپ نے اس گھر کو پھر صاف کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم کے اوپر۔ اب جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کہا جائے کہ یہ شرک کرنے والے اور بتوں کو پوجا کرنے والے بھی اسی گھر کے اندر اس بتوں کی پوجا کریں؟ یہ گھر توحید کا گھر ہے اور یہ توحید اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ جو ہے مرکز ہے، یہیں سے جو ہے توحید اور اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان جو ہے ایمان واحد الہ کے طور پہ، یہیں سے سارے سوتے جو ہے یہیں سے جو ہے پھوٹیں گے اور ساری دنیا کے اندر جو ہے توحید جو ہے یہیں سے جو ہے پھیلے گی، تو یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ بالکل قطعی طور پہ جو ہے یہ غیر جو ہے متعلق قسم کا جو اعتراض ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ بند کر گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، یہ مسلمان جو ہے یہاں پہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت کا بھی ایک پورے کا پورا ایک جو ہے محور ہے اور ایک جو ہے سمبل ہے ایک مسلمانوں کی وحدت کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا، لہٰذا یہ جو ہے بالکل ایک غیر متعلق قسم کا جو ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ علامہ اقبال نے سیکھا، باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں نہ حق و باطل نہ کر قبول۔ یہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ حق اور باطل، شرک اور توحید جنہیں پیسفل کو ایگزسٹنس ہو ان کی ایک ہی جگہ پہ، دونوں جگہ پہ، یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک سسٹم کے اندر۔ تو یہ کیسے ہے کہ اسلام جو ہے یہ قبول کرے کہ بتوں کی عبادت بھی یہیں پہ اور ایک خدا کی عبادت بھی یہیں پہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ بات جو ہے بالکل بے، یہ اعتراض جو ہے غیر متعلق قسم۔ ایک اعتراض ہے کہ جنگ کرو اہل کتاب سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے جہاں تک وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ قرآن اہل کتاب پر جزیہ عائد کرتا ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جی بڑے اس پہ بڑی موجودہ زمانے میں لید کی گئی ہے کہ دیکھیں جی اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ گھٹیا سمجھتا ہے، اسلام لوگوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے، انہیں جزیہ وہ کر رکھا ہے تاکہ یہ چھوٹے بن کے رہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس طریقے سے۔ تو اس جزیہ کے بارے میں پہلی بات نوٹ کر لیں کہ یہ وہ ٹیکس ہے جو حکومت اپنی غیر مسلم رعایا سے اس خدمت کے معاوضے میں وصول کرتی ہے جو وہ ان کے سیاسی معاشرتی اور مذہبی حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری کے عوض جو ہے وہ ان سے لیتی ہے۔ یعنی وہ حکومت جو ہے ذمہ دار ہے کہ ان کی جان مال ان کی عزت محفوظ ہوگی اس سوسائٹی کے اندر، اور پھر اس کے بدلے میں وہ حکومت کو ٹیکس دے گی۔ مسلمان آلریڈی جو ہے وہ دے رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، لیکن یہ غیر مسلم کیا کریں گے؟ یہ بالکل ہی جو ہے یہ ایسے ہی رہیں گے بغیر کسی اس کے۔ مسلمان تو آلریڈی اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ تو یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو یہ کریں گے. اور اس کا مدعا یہ ہے کہ وہ امن و آئین کے پابند ہوں گے, رضا و رغبت کے ساتھ قانون عدل کی اطاعت کریں گے, اور اپنی استطاعت پر اس حکومت کے مصارف ادا کریں گے جو انہیں پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع دیتی ہے یہ حکومت انہیں, اور پھر ظلموں نے ظلموں سے محفوظ رکھتی ہے, ان کے ساتھ انصاف کرتی ہے, ان کے حقوق کو جو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور قوت والوں کو کمزوریوں پر ظلم کرنے سے جو ہے وہ روکتی ہے. یہ وہ حکومت ہے, اس کے بدلے جو ہے وہ جو ہے یہ ٹیکس دیں گے. اور اس کے بارے میں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو جزیہ ہے یہ مسلمان نہیں ہے جنہوں نے یہ شروع کیا ہے, تاریخی طور پر یہ مسلمانوں سے اسلام سے بھی پہلے جو ہے رائج تھا, اور اسلام کے بعد آنے کے بعد بھی رائج رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے بارے میں, جان لیں کہ دنیا میں تاریخی طور پر جزیہ کی حیثیت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کو جو ہے ایک لوگوں کو ایک ڈیگریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جائے, کہ لوگوں کو جو ہے چھوٹا بنا کے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی حیثیت جو ہے دی گئی ہے. لیکن اسلام نے کیا کیا ہے کہ اس حیثیت کو بدل دیا ہے. اسلام اس لیے ٹیکس نہیں لگا, ان پہ جزیہ لگاتا کہ جو ہے ان کو ڈیگریڈ کیا جائے, بلکہ اسلام اس لیے ان کو لگاتا کہ ان کے اس کے بدلے ان کے عقائد کی, ان کے اموال کی, اس کی نزت و ناقوز کی حفاظت کی جائے. اور جتنے کے جتنے تاریخ کے اندر ہمارے پاس اب ریکارڈڈ ہیں جو ہے دستاویز ایگریمنٹ جو ہے لوگوں نے کیے ہیں, جیسے حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے, اور بعد میں بہت سارے لوگوں نے, حضرت نبی کے زمانے میں بہت مختلف لوگوں نے کیے, ان میں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بدلے پھر تمہیں جو ہے تمہاری جان مال اور عزت کی جو ہے ناقوز کی حفاظت کی جائے گی اور تمہیں دیا جائے گا. یہ بات جو ہے یہ وہ بات ہے جو اسلام کو ڈسٹنکٹ کرتی ہے تمام دوسرے جو ہے جزیہ جیسے تاریخ میں جو ہے رائج رائے اسے. اور پھر اس کی ایک بار اس کی مقدار اتنی خاص کہ بعض اوقات اس کی شرح جو ہے وہ زکاۃ سے بھی کم ہوتی تھی اس کی شرح. اور پھر اس میں استثناءات اتنی تھی کہ جو ہے جو لوگ ادا نہیں کر سکتے, جو مریض ہیں, جو عورتیں ہیں, جو بچے ہیں, جو مونکس ہیں, اور جو اس طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے ان سے ان کو مستثنا کر دیا گیا. اور پھر یہ ان لوگوں پر لاگو ہوا جو مسلمانوں سے برتر جنگ تھے, اور جب وہ محتاط ہو گئے تو پھر ان پہ لگایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے جزیہ جو ہے ان پہ لگا دیا گیا کہ تم بھی جزیہ جو ہے ادا کرو گے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اگر ایسا ہوتا تو تمام ہندوستان کے اندر جو ہے یہ ہندوستان ہندوؤں سے جو ہے وہ لیا جاتا. ہاں ان کے بھی ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ تھے ان کو استثناء حاصل رہا ہے. پھر ایک اور اعتراض ہے کہ اہل کتاب نے اپنے وہ پوری تاریخ ہے اس کی, ایک پوری تاریخ اس کے اندر دی کہ مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ جو نیشنل سے ان کے اوپر کتنے زبردست قسم کے ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا میڈیویل ٹائمز میں, اور ابھی ریسنٹلی بھی جیسے 18th, 19th, 20th تک مختلف نیشنلز نے جو ہے یورپینز نے جو دوسری نیشنلٹی سیکنڈ ہے ان کے اوپر بڑے بڑے ٹیکس جو ہے لگا رکھے تھے. چلے میں اس میں وہ بھی ہے انشاءاللہ کر دوں گا. تو ایک جو ہے اعتراض ہے اہل کتاب نے علماء درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. تو یہ کہتے ہیں, یہ اہل کتاب کہتے ہیں ہم نے تو رب نہیں بنایا. تو اس سلسلے میں بڑی مشہور ہے وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوچھی تھی کہ اللہ کی کتاب کی سند کے بغیر, یہ بات ذہن میں اچھی وہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جائز اور ناجائز, عوامر اور نہیں, تحلیل اور ترین یعنی حلال اور حرام کی حدود کو مقرر کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی شخص کا مقرر کرنا, کسی کے لیے حق شریعت سازی کو تسلیم کرنا, اس کو جو ہے رب بنانے کے مترادف ہے. یہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے آپ کہے کہ جو ہے وہ کہے کہ اعلان کرے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, جو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے یہ جائز ہے اور ناجائز ہے, تو اس طریقے سے یہ اس کو جو ہے نا حق دینا ہے کہ وہ اس شریعت کے اندر جو ہے یہ حق رکھتا ہے کہ جس چیز کو حلال ٹھہرا رہا دے, جس چیز کو حرام ٹھہرا دے, یہ اس کو رب بنا دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جورسڈکشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حق اور حلال کا جو ہے, حرام اور حلال کا جو ہے وہ جو حق ہے یہ اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو نہیں دیا ہے. کسی کو یہ دینے کا حق مراد ہے کہ اس کو رب کے مقام کے اوپر جو متمکن کر دینا ہے. یہ وہ بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی بن حاتم سے پوچھی جب وہ ایمان قبول کیا. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو جو قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے یہ تو یہ کہتی ہے لیکن ہم تو نہیں بناتے. اس نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے یہ جو اخبار روبان علماء ہیں اور تمہارے پریسٹ ہیں یہ جس چیز کو کہتے ہیں یہ اسے حلال ہے تم اسے حلال سمجھتے ہو اور جس چیز کو کہتے ہیں یہ حرام ہے اسے حرام کہتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو ہے. فرمایا کہ یہی تو رب بنا دینا ہے پھر. اور آپ دیکھیں کہ جب چاہیں یہ جو پریسٹ ہیں اور عیسائیوں کے جو رہنما ہیں جس کی چیز کو جب چاہیں جو ہے وہ اس طرح موم کی ناک کی طرف بروڑ کے ادھر کر دیں اور ادھر کر دیں اور ان کے دین کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پاپ جان پال سیکنڈ تھا کچھ ساتھیوں کو 80s کے اندر جو جن کا جو ہے سب سے بڑا پاپا اعظم تھا ان کا پاپ تھا جو پولش تھا غالباً. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے زمانے کے اندر جو جب کرسچینٹی کی کرسچینز کی جب صلح ہوئی ہے یہودیوں سے کائنڈ آف جو ہے تو انہوں نے پھر یہودیوں کی جو کنڈمنیشن تھی تورات کے اندر وہ نکال دی ہے تورات سے کہ جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے پوری کتاب کو تبدیل کر دینا ہے گویا. تو جو ہے وہ پھر جو یہ چیزیں جو تھیں یہ اس کو وہ بنانے کے مترادف پھر اب بنانے کے مترادف ہے. اور یہ بالکل غیر متعلق جو ہے بالکل صحیح طور پہ جو ہے یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. اور یہ بھی الزام جو ہے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو جو ایمان لائیں زیبہ نہیں کہ مشرکین کے لیے مفرت کی دعا کریں چاہے ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں. تو کہتا ہے قرآن مسلمانوں کو غیر مسلموں کے لیے دعا کرنے سے روکتا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. ان کے لیے دعا ہم کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے شفاعت کی دعا ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہو کہ جو شخص اللہ اس کے رسول اس کے دین اور اس کے نظام کا وفادار نہ ہو بلکہ باغی ہو اس کے لیے معافی کی درخواست کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ آپ کے نظام کا آپ کی شریعت کا آپ کے بھیجے ہوئے رسول کا یہ جو ہے باغی ہے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ جو ہے ممکن نہیں ہے. اور خدا کے باغیوں کی طرح وہ ہمدردی ممنوع ہے جو دین کے معاملے میں دخل اندازی کرتی ہے. رہی انسانی ہمدردی اور دنیاوی تعلقات اس کے اندر صلہ رحمی مواسات رحمت اور شفقت کا برتاؤ ممنوع نہیں ہے. اس کی بلکہ ترغیب دی گئی ہے. اور تمام دنیاوی حقوق اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اس کے پڑوسی کے حقوق ایسے ہی ہیں جس مسلمان پڑوسی کے حقوق ہوں گے ان کو پورا کرنے کی جو ہے اسلام انکریج ان کو کرتا ہے. تفسیر کے حساب سے یہ ایک مشکل صورت ہے آپ کو پتا ہے. اور مشکل اس صورت اسی وجہ سے کہ یہ جو مضامین جیسے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو اگر صحیح پس منظر کے اندر نہ جو ہے انٹرپریٹ کیا جائے تو یہ بڑی اس کی مشکل ہو جاتی ہے اس کی تفسیر. جی پچھلی میں تو مختلف خطبے ہیں مختلف اوقات نازل ہوئے ان کی اگر پس منظر صحیح کو نہ جانا جائے ان کے زمانے نزول کو صحیح نہ جانا جائے کس پس منظر میں نازل ہوئے ہیں ان کو اگر یہ جو ہے چونکہ متفرق قسم کے ہیں بہت سارے ہیں ایک جگہ پہ ہیں ترتیب جو ہے جو بعد میں نازل ہوئی ان کو پہلے رکھا گیا ہے اس طریقے سے اگر ان کو صحیح تناظر میں نہ رکھا جائے تو یہ جو ہے مشکل پیش آتی ہے اس کی تفسیر کے اندر اور تعویل کے اندر. ان خطبات میں جو ہے نازل شدہ ترتیب میں نہیں ہے بلکہ متفرق طور پر ایک خاص سیکونس کے تحت ان کو رکھا گیا ہے کہ ترتیب اس کی جو ہے وہ ضروری ہے. اسلام کے تکمیلی مرحلے کے احکامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور فرائض منصبی کو سمجھے بغیر تعویل میں مشکلات ہوگی. مثلا جو ہے یہ کیوں اتنا سختی کی گئی ہے لوگوں کے اوپر اہل کتاب کے اوپر مشرکین کے اوپر منافقین کے اوپر اس کی اگر حکمت کو نہ سمجھا جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور فرائض نبوت کے اندر شامل تھا کہ اسلام کو غالب کر دے اس جو ہے اس اس کے اس خطے کے اندر اور پورے اسلام کو ایز اے ایک نظری حجات کے طور پہ غالب کرے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر اس فلسفی کو نہ سمجھا جائے تو پھر اس صورت کی انٹرپریٹیشن میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ یہ وہ صورت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اور اس سے پہلے جو تکمیلی مرحلے جو ہے تبدیلی احکام نازل ہوئی ہے. اس صورت کے اندر مشرکین کفار کی مثال مشرکین عرب ہیں نہ کہ عام مشرکین یہ بھی ایک غلط فہمی جو ہے ہوتی ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن. صورت کا پس منظر جو ہے وہ تھوڑا سا ہم جلدی کوئکلی جو ہے وہ اس پہ جاتے ہیں کہ 6 ہجری کے اندر حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا اور انہیں دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا. لیکن جب انہوں نے اس معاہدے کی جو ہے خلاف ورزی کی, اس کو توڑ دیا اور اس کو ختم کر دیا, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوپر چڑھائی کی صورت میں کی اور مسلمان متفق مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی دینی معاشرتی اور تہذیبی عظمت جو تھی یہاں سے اس کا ظہور ہوا اور یہیں سے اس کو جو ہے عروج حاصل ہونا جو ہے وہ شروع ہوا. اور پھر جزیرۃ العرب کے اندر جو کفر کی بچی کھچی جو بھی طاقت تھی اور ان میں یہ جو ہے بنو حوازن, بنو سقیب, بنو نظر اور بنو جسم کے جو قبائل تھے جو بڑے ابھی تک ریزسٹ کر رہے تھے, چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے, ان سب نے مل کر جو آخری دفعہ بنو یہ حنین کے میدان کے اندر جو ہے اسلام کے ساتھ یہ جو جنگ حنین تھی جو ہے مقابلہ کیا, آخری لڑائی لڑی جو ہے وہ کفر نے عرب کے اندر, عرب پینسلہ کے اندر. تو پھر اسی مقام کے اندر اس نظام جاہلیت نے اپنی آخری ہچکی بھی لی اور جب ان کو شکست ہو گئی تو پھر جو ہے تمام عرب کا عرب جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر جو داخل ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ جو اسلام قبول کرنے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پھر جو ہے آیت تاری جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. پھر نبی علیہ السلام نے اب جو ہے اپنے معاملات کو منظم کرنا اور دعوت اس کو باہر پھیلانا جو ہے وہ شروع کیا. باہر کے باہر آپ نے وفد بھیجے, آپ نے لیٹر لکھے پہلے پھر وفد بھیجے. انہی وفد میں سے ایک وفد جو ہے رومی سلطنت, آپ کو پتا ہے شمال کی طرف جو رومی سلطنت جو پڑوس میں تھی وہاں پہ زیر روم کے زیر اثر قبائل جو تھے ان کے اندر جو ہے جو ریزڈکشن میں تھے وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 مبلغین کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا. اور پھر رومی سلطنت کے علاقہ جو بصرہ جو آج کل جورڈن کے اندر ہے اس کے رئیس شرجیل بن عمرو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی اور سفیر حضرت حارث بن عمیر الازدی کو جو ہے وہ شہید کر دیا. یہ بھی دو بڑی ایسی جسارتیں تھیں جو انہوں نے جو ہے پرووکیٹ کی ہیں. اور پھر ان حالات کے پیچھے نبی اسلام نے 8 ہجری میں 3000 مجاہدوں کا لشکر جو ہے وہ روانہ کیا اور جنگ موتا جو ہے وہ ہی جس میں 100,000 کا لشکر جو مقابلے میں تھا اور یہ 100,000 کا لشکر بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست نہ دے سکا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بے شمار عرب قبائل جو تھے جو روم کے انڈر جو ہے وہ اس جورسڈکشن میں تھے وہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان سے کٹ کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کیا انہوں نے. اور اس کے نتیجے یہ بھی ہے کہ رومی سپاہ کا ایک جنرل جو تھا فروہ بن عمرو الجزامی بھی مسلمان ہو گیا اور اس کو قیصر نے بڑی جو ترغیبات دیں گے کسی طریقے سے پلٹ جائے, لیکن یہ شخص جو ہے واپس جو ہے پلٹنے کو تیار نہیں ہوا. بالآخر جو ہے اس نے قیصر نے اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا, پھانسی کی سزا دے دی اس کو. تو یہ وہ ایک نئی ابھرتی طاقت تھی مسلمان جس کا قیصر نے بڑی جو ہے سخت نوٹس لیا, سنجیدہ نوٹس لیا اور پھر اس نے تیاریاں شروع کر دی. غسانی قبائل یہ تو عیسائی قبائل تھے اور عرب قبائل جو ساتھ جو ہے بارڈر پہ رہتے تھے جو اس کے جورسڈکشن میں, ان کی وفاداریاں خریدی اور جو ہے اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے, آپ نے بھی جو ہے تمام کے تمام یہ حالات سے باخبر, اچھی طرح باخبر تھے اور آپ نے جو ہے اگرچہ حالات بڑے سخت تھے وہاں پہ آپ نے اس بڑی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے کے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا. حالات انتہائی ناگفتگو تھے, مسلمانوں جو ہے وہ گرمی کی شدت تھی, بے سر سامانی تھی, قحط کا جو ہے زمانہ تھا, سواریوں کو فقدان تھا اور جو ہے کھجور کی فصل جو ہے پکی ہوئی تھی. تو آپ نے حتیٰ کہ آپ نے اپنے فرسٹ ٹائم ایور آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک یہ آپ نے کبھی نہیں اس سے پہلے بتایا کہ نہیں بتایا کرتے تھے, خفیہ رکھتے تھے. اور دوسرا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جہاد کی نفیر عام کروا دی, عام اعلان کر دیا کہ ہر شخص کے لیے جہاد میں شرکت لازمی ہے جو بھی ایمان قبول کر کے جو ہے مسلمان ہو گیا ہے. تو 30,000 کے یہ لشکر جو ہے وہ گیا شام کی طرف روانہ ہوا اور یہ تبوک کا جو ہے آپ کو پس منظر ہے یہ. اور وہاں پہ جو ہے جب اس کو پتہ چلا کہ 3,000 کا لشکر بھی جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکا قیصر کا لشکر پچھلی دفعہ جنگ موتا کے اندر, اب 30,000 کا لشکر آ رہا ہے اور مسلمانوں کے رسول خود تشریف لا رہے ہیں اور مفسروں نے لکھا کہ وہ خود جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے، اس لیے اس نے پہلو طے کی اور مقابلے سے جو ہے وہ کلی کترا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تک وہاں قیام فرمایا اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور قبائل اور سب کو اپنے ساتھ ملایا، ان کے ساتھ معاہدے کیے، کچھ لوگوں کو زبردستی آپ نے جو ہے جو وہ تھے جو نہیں تھے تو ان کے ساتھ جو ہے آپ نے معاملہ کیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو لڑائی جو ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو ایمان کی دعوت دی. کچھ نے جزیے کی ادائیگی منظور کر لی، کچھ منظور کر لی کچھ نے. تو یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ سارے پس منظر تھا جس میں یہ سورت جو ہے وہ اتری ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے، اور کچھ نے خود اسلام قبول کر لیا، کچھ کی اولادی جو اسلام قبول کر لی. اس میں پھر اسلامی اجتماعیت یعنی اسلامی ریاست، رہنے والے غیر مسلم اور مسلم شہری، اس کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات اور مسلمانوں کی ممکنہ کمزوریوں کے متعلق احکامات ہیں سورت کے اندر. یہ اس سورت کا ایک لائن کے اندر جو ہے خلاصہ ہے. اور سورت توبہ اور آپ کی بعثت، اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت خصوصی طور پہ بنو مشرکین بنو اسماعیل کی طرف ہے، اور جب اور عمومی طور پر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. تو آپ نے جب جو ہے مکمل کر لی آپ نے دعوت اور تبلیغ، اور اسلام کا غلبہ عرب پیننسلہ کے اندر جزیرت العرب میں مکمل ہو گیا، تو پھر آپ نے جو ہے باہر قدم رکھا اور بیرونی جو طاقت تھی یہ روم کی طاقت تھی، اس کے ساتھ مقابلہ جو ہے اس کے ٹکرانے کا جو ہے فیصلہ کیا آپ نے. تو یہ اس صورت کے اندر ان دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں جو ہیں ان دونوں کے ساتھ بعثتوں کے متعلق احکامات موجود ہیں اور آیات موجود ہیں، اس لیے ان دونوں کو ڈسٹنکٹلی ہمیں جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور بعثت خصوصی جو ہے تھے وہ خود ان کی طرف تھی، مشرکین بنو اسماعیل کی طرف تھی، اور انہی پہ جو ہے یہ قانون اتمام حجت ان پہ جو ہے رہا. اور قانون اتمام حجت ابھی ہم نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بیان بھی کیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے رسول کی جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے. یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی، اور سورت کے بہت سارے احکامات کا تعلق اسی قانون سے متعلق ہے، اور اعتراضات جو ابھی ہم نے جائزہ لیا ہے وہ بھی نیمی سے تھے. اب جو ہے یہ مشرکین اتمام حجت تھا، اور یہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے جو مشرکین تھے ان کے اوپر جو ہے عذاب کی صورت الگ طور پہ، تو عذاب ایسے کوئی نہیں آیا ان کے اوپر کہ ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے، لیکن ان پہ جو عذاب کی صورت آئی وہ یہ آیا ہے کہ ان کے اوپر اسلام غالب ہوتا گیا، ان کے اوپر اسلام غالب ہوتا گیا. اور آپ کہا گیا ہے کہ آپ یہ اسلام کے اندر اگر رہنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو جزیہ دے کے رہیں، چھوٹے بن کے رہیں، اور یہ اسلام کو غالب ہوتا جو ہے اور غالب ہوتا ہوئے دیکھتے ہوئے اور اس کے غالب مانتے ہوئے جو ہے وہ رہیں. یہ وہ بات تھی جو ہے قانون اتمام حجت کے طور پہ ان کی جو ہے پوری ہوئی ہے. اب جو ہے یہ سورہ توبہ کی منتخب آیات برائے تذکیر، تزکیہ، دعوت و اصلاح، یہ کچھ آیات منتخب میں نے آپ کے لیے کی. یہ اس کو دیکھنے کی نہیں ہے، آپ کے لیے ریفرنس کے طور پر ہیں. مثلا آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، بہت معروف آیات ہیں، ان کے اوپر درس دے سکتے ہیں، تذکیر کر سکتے ہیں. یہ وہ کچھ آیات میں نے منتخب کی ہیں جو ہم نے مختلف اس میں پڑھی ہیں. یہ دیکھیں کل انکان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم، یہ وہ آیات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تم کو اگر یہ 8 چیزیں گنوائی گئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرنے، جہاد کرنے، اس کے راستے میں خرچ کرنے، اللہ کے رسول اس کی مدد عنایت کرنے کے مقابلے میں یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، دنیاوی یہ چیزیں، ساری دنیاوی چیزیں ہیں، یہ ٹیمپٹیشن ساری کی ساری ہیں جو آج ہم جو ہے جن کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے دن رات اوقات اسی میں ان کو حاصل کرنے میں جو خرچ کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین سے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عذاب اپنے لے آئے تم پر. یہ بہت اہم آیات ہیں میرے عزیز بھائیوں. اس طریقے سے فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین فرض منصبی ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ پوری جنس دین پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکوں کتنے ناگوار. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بتاتی ہے، وہ جو مقصد ان کا ہے وہی مقصد ہمارا ہونا چاہیے. فرمایا جو لوگ جو ہے جمع کرتے ہیں مال اور سونے کو اور چاندی کو اور چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں پھر خرچ نہیں کرتے، ان کے ساتھ معاملہ پوچھا گیا کہ ان کو ایک دن انہی سونے اور چاندی کو جو پگھلا کر دہکا کر ان کی پیشانیوں، ان کی پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو اسے جو ہے وہ داغا جائے گا. اور انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے سمیٹا تھا. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں جہاد کے لیے نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور قوم سے بدل دے گا. اور پھر ایکسپلیسٹلی فرمایا کہ نکلو اللہ کی راہ میں, خواب تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو, نکل سکتے ہو کہ نہیں نکل سکتے ہو, ہر صورت میں نکلو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جد جہد اور جہاد کرو مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. اور یہ مشہور آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہ کون سی آیت ہے؟ یہ مصارف زکات ہیں, آٹھ مصارف زکات ہیں جو بتاتی ہے. فرمایا والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض, یہ مومن مومن مرد اور مومن عورتوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں, نیکی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جن کی جانیں اور ان کے مال اللہ نے ان سے جنت کے بدلے میں خرید لیے. وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے جو ہے وہ کھپائیں گے, اللہ ان کو جنت عطا کرے گا. یہ تجارت ہے, بے ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اشترا بے کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے. اور آخر میں فرمایا کہ تمہارے پاس یہ رسول آئے ہیں, یہ خود ہی تم میں سے ہیں, اس کی قدر کرو, یہ رسول تمہارے لیے رحیم ہے اور شفیق ہے اور تمہارے لیے تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کا حریص ہے, اس کی جو ہے وہ قدر کرو. عزیز بھائی, یہ چند ایک جو ہے وہ آیات تھی ہم نے لکھا, یہ اس لیے ہے کہ آپ ان کو جو ہے یاد کر سکیں, اب ان کو دعوت, ان کو تبلیغ, ان کے لیے تذکیر کے لیے, مختلف دروس کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ خلاصہ ہے دوبارہ پھر پورے اس کا, عرب کا نظم و نسق بالکل یہ ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا, اور اب جو ہے عرب مکمل دارالاسلام ہونے جا رہا تھا. تو فرمایا یہ احکام آ گیا کہ عرب سے شرک کو قطر مٹا دیا جائے, مشرکانہ رسوم کا خاتمہ کر دیا جائے, اور تمام مشرکین کے ساتھ جو ہمارے جو معاہدے مسلمانوں کے وہ ختم کر دیے جائے, کعبہ کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں دے دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ شرک کرنے والے بھی یہی عبادت کریں اور توحید کرنے والے بھی یہی عبادت کریں. عرب کی تو مدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کی جتنی رسوم ہیں ان کو سب کو ختم کر دیا گیا ہے, اور یہ نسیح کیلنڈر کو تبدیل کرنے کی ایک بری عادت جو بری رسم وہاں بھی تھی اس کا بھی جو یہیں پہ جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا. اور یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ مسلمان جاہلیت کی رسوم کے ساتھ کیا کریں. دوسری بات یہ تھی کہ اسلام کا مشن جو ہے عرب کے اندر پایہ تکمیل کے پہنچ گیا تھا, اور اب یہ عرب سے باہر جو ہے وہ قدم رکھ رہا تھا. مسلمانوں کی ہدایت کی یہ کہ عرب کے باہر جو لوگ بھی دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کو مختارانہ فرمروائی کو بزور شمشیر ختم کر دیا جائے, یا تو یہاں پہ اسلام ہوگا یا یہاں پہ جو ہے یہاں پہ پھر اس کے ساتھ ادروائز جو ہے لڑائی ہوگی. اور جو ہے لوگ لیکن لوگوں کو دین قبول کرنے کے بارے میں جو ہے مجبور نہیں کیا جائے گا, یہ یاد رہے. وہاں پہ یا تو لوگ جو ہے اسلام کے اندر جو ہے متی بن کے رہیں اسلام کے, یا پھر وہ اسلام کو قبول کر لیں, یا اسلام کے نظام کو قبول کریں یا پھر اسلام کو قبول کر لیں, دونوں میں سے جو ہے ایک بات ان کو جو ہے, لیکن ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کسی کو کہ لازمی طور پر جو ہے وہ اسلام قبول کرو. تیسری بات یہ تھی کہ منافقین کا معاملہ تھا کہ وقتی مسالے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ جو ہے درگزر کا معاملہ, صرف نظر کا معاملہ کیا گیا. اب یہ معاملہ ہے کہ اسلام اپنے تکمیلی مراحل کو پہنچ رہا ہے اور دین کے دشمنوں کا برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ جو ہے, اور ان کے سخت برتاؤ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت آئی ہے. اسی پالیسی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں سویلم کے گھر میں آگ لگا دی جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے, اور غزوہ تبوک میں تیاری میں جانے والے لوگوں کو روکتے تھے غزوہ تبوک میں آپ نے, اور دوسرا کام آپ نے یہ کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے مسجد ضرار کو بھی ڈھانے اور اس کو آگ لگا دینے کا حکم کیا, اور آپ نے گروا دی یہ مسجد بھی اور اس کو جلوا دیا. اور چوتھی بات جو تھی مومنین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ذوق باقی تھا اس کے علاج بھی ضروری تھا, اس لیے کہ اسلام جس عالمگیر جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہونے جا رہا تھا, ایسا ممکن نہیں تھا کہ لوگ اپنی کمزوریوں کے ساتھ جو ہے بیرونی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کریں. جو سب سے بڑی کسی اسلامی اجتماعیت کے لیے جو خطرہ ہو سکتا تھا وہ یہی ضعف ایمان تھا, لہذا اپنی تربیت بھی ضروری تھی اندر جو ہے سیم ٹائم تربیت بھی ضروری ہے. تو یہ جو ہے فرمایا گیا کہ اس مسلمان اس معاملے کو بھی جو ہے وہ واضح کریں, اس کو بالکل جو ہے تربیت کریں اس کی. اور یہ بات یہاں پہ بالکل واضح طور پر فرما دی کہ یہ کلمۃ اللہ, الہ کلمۃ اللہ, اللہ تعالی کے کلمے کو بلند کرنا, اس کی جدوجہد میں یہ کفر اسلام کی کشمکش جو یہ جو ہوگی اس میں ہی اصلی جو ہے کسوٹی اور اصلی جو ہے سٹینڈرڈ یہی چیز ہے. جو شخص بھی ایمان کا دعوے دار ہے اور پھر اس وقت وہ اپنے جان اور مال اور اپنی چیزیں لے کے نہیں نکلتا پھر اس کے جو ایمان کا کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. وہ صرف زبانی کلامی جو ہے مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے لیکن اس دین کے لیے اس ایمان کے لیے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی کوئی چیز لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو نفاق ہے. اس کی جو ہے وہ باقی یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بالکل صاف طور پہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ خالص اور مسلمان جو ہے وہی ہوگا جو اس وقت اپنی جان اور مال و وقت سے جو ہے ایمان کو وہ کرے گا. میرے عزیز بھائیو یہ صورت تھی جس کے مضامین کو ہم نے جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خاص طور پہ جو نفاق کا مضمون جس شدت کے ساتھ آیا اور جس گرفت کی گئی ہے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے امام ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا دے اور اس میں سے جو بھی کوئی ہم بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یاد کروا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات کے اوقات کے اندر کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. عزیز بھائی اس سے متعلق کچھ اگر کوئی سوال ہے اس صورت کے متعلق یا کچھ ہے اس کو ہم انٹرٹین کریں گے. اس کے بعد ایک پانچ منٹ کا ایک جو ہے وہ ہے ایک کوشچنر ہے تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کے لیے دو تین سال سے یہ پروگرام جاری ہے تین سال سے اس پروگرام کو ہم جو ہے کچھ اگر بہتر کر سکتے ہیں آپ کی تجاویز آپ کی آ رہا ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں.